یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 750،
1st of June 1989، وائز ان سین فرنینڈوز ویلی جماعت خانہ ایٹ لاس اینجلس. یا علی مدد، مومنو آج میں آپ کے سامنے بہت برسوں کے بعد آیا ہوں، 3.5 سال ہو گئے. ہمیشہ دنیا کے اندر اگر انسان زندہ ہے تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہوتی ہے. اردو میں کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی. ابھی ابھی اناؤنسمنٹ سنی کہ وارث ابراہیم عیسیٰ ویلسی پٹیل گزر گئے. مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی میں نے سنا. اس شخص نے امام کے گھر کی بہت خدمت کی ہے. مولانا حضرت امام کے باڈی گارڈ کے طور پہ والنٹیئر کے اندر میجر رہے. جب ڈائمنڈ جوبلی کا وقت تھا، یہ پیسے والے مالدار آدمی ہونے پر بھی جو لوگ مہمان آتے تھے ان کا تمام لگیج، ان کے بسترے، ان کے سوٹ کیس اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو گاڑیوں میں رکھتے تھے. میں نے اپنی آنکھ سے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں 3-4 نوکر تھے، وہ جماعت کا مال اٹھا کے، یعنی لگیج اٹھا کے اس طرح خدمت کرے کہ جس طرح پولیس کرتے ہیں. مولا اس کے روح کو اپنی جوار رحمت میں رکھے. اور دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو امام کے گھر کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتا ہے، امام اس کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے. سوامی مہاراج اے میٹھا سو میٹھا کڑوا بھی میٹھا، یا شاہ کڑوا وچنے پھل مٹھڑا جی. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو دیندارو. اللهم صل اللہ محمد و آل محمد. مولانا علی علیہ السلام بیٹھے تھے، اصحاب گرد گرد تھے. مولا کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضور بیٹھے تھے مسجد کے باہر. علم کی باتیں ہوتی تھیں، لوگ سوال پوچھتے تھے، مولا جواب دیتے تھے. دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کی جو نماز تھی وہ پوری ہوئی اور اس طرح سے باتیں ہوتی تھیں. ایک شخص آیا، اس کے کپڑوں پہ پتہ لگتا تھا کہ سفر کر کے آیا ہے. ایک چھوٹے سے کپڑے کی گٹھڑی نکالی، مولا کو سلام کر کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. گٹھڑی کھولی، اندر سے ایک پھل نکالا جو پپیتے کی طرح ہوتا ہے، پپایا ہوتا ہے نا ایسا. مولا کو کہتے ہیں مولا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے پہلی دفعہ کھیتی باڑی کی ہے. میں نے طے کیا تھا کہ جب پہلا پھل میرے اس باغیچے کے اندر پکے پیدا ہوئے تو میں اپنے مولا کو کھلاؤں گا. مولا میں یہ لے کے آیا ہوں. امام بہت خوش ہوئے، ہاتھ رکھا، قبول کیا اور اس نے مولا کے سامنے رکھ دیا اور چھری نکال کے بھی مولا کے سامنے رکھ دی. چھری نکال کے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا ابھی چیر کے کھائے. امام بیٹھے رہے, باتیں چیتیں کرتے رہے, اس کو دعا فیس بہت ملی. تھوڑی دیر ہوئی, اس سے رہا نہ گیا, کہتے مولا آپ کھاؤ. مولا نے فرمایا میں کھاؤں گا, چپ رہا. اور کافی وقت گزر گیا, یہ تھوڑا بے چین ہو رہا تھا. یہ چاہتا تھا کہ میرے اس باغ کا پھل میرا مولا کھائے اور میں دیکھوں. پپیا بہت میٹھا ہوتا ہے, یہاں تو آپ کو ہوائی کے ملتے ہیں بلب کی سائز کا, ڈالر سوا ڈالر کا, لیکن افریقہ کے اندر دو دو تین تین چار چار کلو جتنے بڑے ہوتے ہیں, اور ایسے خوشبودار اور میٹھے. اس کے اندر جو اس کی پھل ہوتا ہے دو انچ ڈھائی انچ موٹا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی پپیا کڑوا بھی نکلتا ہے. اور کیسا کڑوا, جتنا ہی میٹھا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ اتنا ہی وہ کڑوا زہر کی طرح, یعنی نیم کھاتے ہوں. اس نے مولا کو عرض کی, خداوند میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں میرے سامنے کھاؤ. اچھا, مولا نے چھری اٹھائی, اس کو چیر کے ٹکڑا اپنے مکھ مبارک میں ڈالا, اس کو دعا کی, بہت خوش ہوا, دل بلائیوں اچھے کہ میرے مولا نے میری زمین کا پھل کھایا. دوسرے ٹکڑے کاٹی, مولا کھاتے رہے, اس کا چھلکا نکال ڈالتے تھے, مولا اس کو دعا دیتے رہے. تیسرا چوتھا پانچواں حصہ کھاتے کھاتے مولا نے سارا پھل کھا لیا. اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, خوشی کے مارے آنکھ میں سے آنسو آ گئے. کہتے میں ابھی جاؤں, مولا نے فرمایا جاؤ. بہت سی دعا دی, اس کی اولاد کو دعا دی, فیملی کو دعا دی, چلا گیا. جب چلا گیا, مولا کے اصحابوں میں سے ایک صحابی نے کہتے یا مولا ہماری کوئی بھول ہو گئی. فرمایا کیوں پوچھتے ہو ایسا؟ کہ خداوند آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہو اور ہم کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جھرے کے طور پہ بھی آپ نے نہیں دیا, ہمیشہ ملتا رہا, لیکن آج کوئی ضرور ہم سے غلطی ہو گئی. حضور نے فرمایا نہیں, ایسا تو نہیں تھا. وہ جو چھلکے پڑے تھے اس میں سے اٹھا کے ایک چھوٹا ٹکڑا اس شخص کو دیا, یہ لے کھا, اس نے دو ہاتھ سے لیا, منہ میں ڈالا, اٹھ کے باہر بھاگ گیا. باہر جا کے تھوکا, اتنا کڑوا. واپس آیا, کہتے مولا اتنا کڑوا پھل کھا گئے اور منہ سے ہنستے رہے. مولا فرمایا اس لیے میں نے تمہیں نہیں دیا کہ اگر میں تم کو یہ ایک چھوٹا ٹکڑا دیتا اور تمہارا منہ بگڑ جاتا تو اس میرے بچے کا دل ٹوٹ جاتا کہ میں نے مولا کو کڑوا پھل کھلایا, زندگی بھر وہ اس چیز کو یاد کر کے پچھتاتا, اس لیے میں نے تمہیں نہیں دیا, لیکن اس کی محبت نے اس کڑوے پھل کو میرے منہ میں میٹھا بنا دیا. سامی مہاراج جی, میٹھا سو میٹھا, میٹھی چیزیں اے میرے مولا ہیں میٹھی, لیکن اگر تیرا فرمان ہوئے تو کڑوی بھی میٹھی ہو جائے. یہاں پھل کی بات نہیں, یہاں تو بات ہے محبت کی. پیر کا اشارہ کس طرف ہے؟ میٹھا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو, ٹی وی دیکھتے رہو, کھانا پینا کھاؤ, بچوں کے ساتھ ملو جلو, موٹروں میں گھومو, بنگلوں میں رہو, ایش و آرام کرو, میٹھی چیزیں ہیں. لیکن کہو شام کو جماعت کرنے آؤ تو کڑوی ہوتی ہے, کہو کہ صبح چار بجے اٹھو تو کتنا کڑوا ہوتا ہے, کہو کہ تم اپنی کمائی میں سے دس ون دو تو دل کہتا ہے ارے میرا خرچ پورا نہیں ہوتا تو میں مولا کو کہاں سے دوں. فرمان برداری کے اوپر عمل کرتے وقت ہم کو کڑواس لگتی ہے, ہمارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے, کڑواہٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو ہمیں ناپسند ہے، جو افیمچی ہیں وہ افیم کھاتے ہیں اس طرح کے جیسے چاکلیٹ کھاتے ہیں، اس کو کڑوی چیز نہیں لگتی کیونکہ اس کی عادت ہو گئی. اگر دنیا کے اندر بعض چیزیں انسان اپنی لائف میں عادت بنا لیتا ہے تو کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے. اے مولا، میٹھی تو ہے ہی میٹھی، عیش و آرام ہے ہی، لیکن اگر تیرا حکم ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جائے، کڑوی چیز بھی میٹھی بن جائے. مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ملاقات کا موقع ملا. میں نے افریقہ سے مولا کو ایک عریضہ بھیجا کہ سرکار، میں فلانے وقت میں آؤں گا، مجھے آپ کے ساتھ 10-15 منٹ کی ملاقات چاہیے. میں تو عریضہ بھیج کے نکل گیا، اور جو وقت میں نے دیا تھا اس وقت میں جنیوا پہنچا. ابھی جنیوا مجھے پہنچنا چاہیے تھا شیڈول کے حساب سے دوپہر کے 12 سے پہلے، لیکن روم کے اندر میرا پلین لیٹ ہوا، میں رات کو 8 بجے پہنچا. میں بہت پچھتا رہا تھا کہ ایک دن پہلے آ گیا ہوتا، کیونکہ میرے کو روم کے اندر انٹیمیشن ہو گئی تھی کہ شام کو 5 بجے آ کے ملنا. اب میں پہنچا 8 بجے، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ کے میں نے اسٹارٹ کے اندر ٹیلی فون کیا. اس وقت مولا اسٹارٹ میں رہتے تھے سوئٹزرلینڈ میں، تو ٹیلی فون کیا تو میڈم بیگل فون کے اوپر ملی. میں نے کہا آم ابو علی اسپیکنگ، تو میرے سامنے غصے ہونے لگی، میٹھا سے غصے، مجھے ویئر آر یو؟ حضرت امام ہیز آسکڈ ایٹ لیسٹ 20 ٹائمز اباؤٹ یو سنس مارننگ. بولا بھائی یہ بات بنی، پلین لیٹ ہوا، کہتی ہے ٹھہر میں پوچھوں. میں ٹھہرا تو سامنے آ کے اس نے پھر جواب دیا، حضرت امام بولتے ہیں آج رات کو میں 5 بجے پروڑ کے چلے جاتا ہوں اور اس وقت 9 بج گئے ہیں، تم آؤ گے تو 12 بجے پہنچو گے کیونکہ 3 گھنٹے ٹرین میں لگتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ تم مجھے 15 دن کے بعد پیرس میں ملو. پیرس چلا گیا، میری وائف ساتھ تھی، پیرس ہم رہے، والدین کی جماعت کو جو خدمت ہو سکی کی. 2 دن جب بھی باقی رہے تو مولا نے مکھی کو فون کیا، ابو علی کو کہو کہ میں ویانا جاتا ہوں تو 15 دن کے بعد میرے کو ویانا میں ملو. پیرس سے ادھر ویانا آسٹریا میں آیا. اچھا، جماعت میں بیٹھے رہے، واضح کرتے رہے، جنیوا آئے اور جنہیں میں بھی واضح کی. جب یہ 2 دن باقی رہے ویانا کی میٹنگ کے لیے تو صاحب نے مکھی کو فون کیا، ابو علی کو بولو کہ میں 15 دن کے بعد تجھ کو میں پیرس ملوں گا. ابھی یورپ کی مہنگواری، فورن ایکسچینج. میں نے کہا یا مولا بھول ہو گئی، رحم کر، یہ میرے کو ادھر سے ادھر فٹ بال کی طرح گھماتے ہو، ادھر کے خرچے میں اٹھا نہیں سکتا. 15 دن باقی پورے ہونے میں 1 دن باقی رہا تو میڈم بیگل نے فون کیا، حضرت امام کہتے ہیں کہ تم ابھی لندن جاؤ اور وہاں واضح کرو، میں تمہیں 15 دن کے بعد بلاؤں گا. چلے گئے لندن. 2 دن سے پہلے مجھے فون کیا میڈم بیگل نے کہ صاحب فرمایا تم والڈیزر آؤ، اور والڈیزر کا سارا خاکہ بنا کے دیا کہ تم پیرس پہنچو اور محمد علی مکھی کو مولا نے حکم کیا کہ ابو علی کا سب بندوبست کر کے والڈیزر لے کے آؤ. چلو ہم والڈیزر پہنچے 2 مہینے کے بعد. جب یہ اندر گئے سلام کیا، مولا کھڑے تھے، بیٹھے اس کے قدموں میں، مجھے کہتے مشنری میں بہت دلگیر ہوں، تمہیں ادھر سے ادھر میں گھماتا رہا، تمہیں انتظار کرنی پڑی، تو نے لکھا کہ مجھے 10 منٹ چاہیے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے یہ ڈیلے کیا کہ میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ آرام سے بیٹھوں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مجھے تیرے سے بات کرنی ہے، میں 10 منٹ میں راضی نہیں تھا، اس لیے تمہیں میں نے بہت ڈیلے کیا۔ میں بولا تو میرا مالک ہے، آمین۔ مولانا حضرت امام میرے کو ایک سٹوری سنانے لگے۔ وہ سٹوری کیا تھی؟ میرے منہ پہ ایک تماچا تھا۔ مولا کہتے ہیں ہنستا جا رہے بات کرتا جا رہے۔ مولا کہنے لگے کہ مڈگاسکر کا ایک کپل، مجھے انہوں نے عریضہ بھیجا کہ مجھے ہمیں ملنا ہے، میں نے ان کو وقت دیا، وہ مڈگاسکر سے جنیوا آئے اور جنیوا آ کے مجھے فون کیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا تیرے ساتھ کیا، یعنی 10-10 15-15 دن اس کو لٹکاتا رہا۔ آخر مجھے وقت ملا تو پیرس میں ان کو بلایا۔ پیرس میں حاضر امام کا جو اس وقت صاحب نے شادی نہیں کی تھی، تو روڈی فلر کے اوپر نمبر 1 پہ بنگلہ ہے سی این ریور کے پاس۔ ابھی یہ بنگلہ آپ باہر سے دیکھو تو آپ کو ایسا لگے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہے، جیل خانہ ہے کہ کوئی مونومنٹ ہے، کیونکہ ایک کھڑکی ہر لیول کے اوپر، اور ایک سائڈ تو دیوار ہی دیوار ہے، کوئی کھڑکی نہیں۔ لائٹ براؤن کلر کا یہ بنگلہ، تو یہ لوگ وہاں، ان کو ٹائم ملا پہنچے، 6-7 سیڑھیاں ہیں، ادھر اوپر چڑھتے وقت یہ لوگ آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے۔ وہ جو بھائی تھی، بوڑھی بھائی، 5ویں کے 6ویں سیڑھی کے اوپر اس کا پاؤں ذرا مڑ گیا ہوگا، گر پڑی۔ جس میز نے دروازہ کھولا تھا تو وہ جلدی سے بھاگ کے آئی اور اس بوڑھی بھائی کو پکڑا۔ سامنے ہی بلڈنگ میں ایک ریٹائرڈ لیڈی ڈاکٹر رہتی تھی، جلدی سے یہ بھاگی ادھر، آہستہ آہستہ اس کا دروازہ کھول کے اس بھائی کو ادھر لے گئی۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا۔ مڈگاسکر والے فرینچ بولتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی فرینچ تھی، ان دونوں کو بہت مزہ آیا۔ پریشر تھوڑا بڑھ گیا تھا تو لیٹی لیٹی اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آغا خان کو ملنے آتے ہیں۔ اوہ، تم اس کو ملنے جاتے ہو؟ ہاں، تو آغا خان کو میرا ایک میسج دینا۔ یہ ساری سٹوری مجھے مولا سنا رہے ہیں۔ آغا خان کو میرا ایک میسج دینا، اس کو کہو جوان ہو، اتنا کام کرتے ہو، نیند بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہے میں جبھی بھی رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے اینی ٹائم کبھی میری آنکھ کھلے تو اس کی کھڑکی سامنے دکھتی ہے، ٹیبل پہ بیٹھا ہے، لیمپ جلتی ہے اور لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سویا ہوئے، معلوم نہیں دن کو سوتا ہوئے تو، لیکن اتنے بہت کام، اس کو بولو اتنا کام کرے گا، سوئے گا نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ اچھا، کہوں گی۔ چلے گئے صاحب کے پاس، بیٹھے۔ حضرت امام نے اس کو دنیا بھانے ایسا ہی کہا، میں بہت دلگیر ہوں، میں نے تم کو بہت دیر کرائی، تمہیں انتظار کرنی پڑی۔ تو میرے کو صاحب کہتے ہیں جب میں نے ان کو کہا کہ تمہیں میرے لیے بہت انتظار کرنی پڑی تو ابو علی تیرے کو پتا ہے اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا مولا میرے کو پتا نہیں، تو بول۔ اس نے کہا، صاحب کہتے ہیں کہ مولا کبھی قیامت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا تو ہم تیرے دیدار کے لیے قیامت تک انتظار کرتے۔ ہاؤ گڈ اسماعیلی سے یار، میرا منہ نیچا ہو گیا کہ تیرے کو تو خالی 2 مہینے، مگر وہ کہتا ہے قیامت تک انتظار کرنا پڑتا۔ میں نے کہا مولا میری بھول ہو گئی۔ صاحب ہنسنے لگے، کام کاج سب ان کا ہو گیا۔ مولا اس عورت کو پوچھتے ہیں اور کچھ پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں صاحب۔ پھر تھوڑی باتیں کر کے پھر صاحب نے عورت کو پوچھا تمہیں اور کچھ پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا بس۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد تو حضرت امام نے پھر پوچھا تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا بس۔ تب مولا بولے وہ لیڈی ڈاکٹر نے تمہیں کوئی میسج دیا ہے؟ ہاں خدا بس میسج دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، کہتی ہے کہ یہ کہو اس کو آغا خان کو، یہ بہت کام کاج کرتا ہے، بالکل سوتا نہیں اور جو آرام نہیں کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا. ماں باپ کہتے ہیں اس عورت کو معلوم نہیں کہ میں امام ہوں, اگر امام سو جائے گا تو سارا جہان سو جائے گا. بات کیا ہوتی ہے, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ دنیا کے اندر ہم امام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں اور کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. ہمیں بہت سی چیزیں کٹھن لگتی ہیں, مشکل لگتی ہیں, اور یہ مشکل اور کٹھن چیزیں ہمارے لیے کڑواس پیدا کرتی ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہر روز جماعت خانے آنا ہم کو کڑوا لگتا ہے, صبح کی عبادت کڑوی لگتی ہے, کیونکہ ہمیں دنیا کے عیش و آرام نے ایسا کمزور کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے موت کا بھی خیال نہیں اور حضرت امام سے کی ہوئی بیعت کا بھی خیال نہیں. ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے, ہم سب نے حضرت امام کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اور یہ وعدہ کیا ہے کہ یا مولا تو میرا امام ہے, میں تیرا مرید ہوں, تو مجھے جو حکم کرے گا وہ مجھے قبول ہے. اگر مرید اور تیر میں, امام اور اس کے روحانی بچے کے اندر یہ جو بیعت کا پرومس ہے اگر یہ ٹوٹ جاوے تو کیا ہوئے, ہم اسماعیلی دین میں سے نکل جاتے ہیں. حضرت امام کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت پرواہ ہے. پرواہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کا دامن پکڑا ہے, پرواہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے, پرواہ اس لیے ہے کہ ہم بھلے اپنا پرومس بھول گئے, مولا سے کیا ہوا پرومس, لیکن اس نے اپنا کیا ہوا پرومس نبھایا ہے اور وہ ہمیشہ نبھاتا ہے. اس نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری موت کے وقت میں تمہارا ضامن رہوں گا اور تمہاری طرف سے میں انٹرسیشن کروں گا, یعنی شفاعت کروں گا. اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر میں تمہیں ہدایت دوں گا, میں تمہارا گائیڈ بنوں گا, میں تمہیں مشورہ دوں گا, تمہارے لیے دعائیں کروں گا. یہ امام کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے. ہم نے جو وعدہ کیا وہ یہ تھا کہ یا مولا میں تیرا مرید بنتا ہوں اور میں تیرا ہر حکم مانوں گا, میری جان مال آل اولاد جو ہے وہ سب تیرے فرمان کے اوپر قربان کروں گا. اس کو کہتے ہیں بیعت, اور ہماری ٹریڈیشنل زبان کے اندر اس کا نام ہے کانگو, کانگو بھرنا. جو امام ہم سے وعدہ کرتا ہے ہمارے بعد کہ میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری دین دنیا کی بہتری کا ضامن رہوں گا اور قیامت کے دن بھی میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا, یہ جو امام ہم سے وعدہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کانکن, کانگو اور کانکن. پرانے زمانے کے اندر, پیروں کے زمانے کے اندر یہ رسم تھی کہ پیر کے پاس جا کے امام کے نام کی جب ہم بیعت کرتے تھے تو پیر ہمارے دہنے ہاتھ کے اوپر ریشم کا ایک ڈورا باندھتے تھے, اس ریشم کے ڈورے کو کانکن کہتے ہیں. کانکن کا لفظ ہے وہ کنگن میں سے نکلا, مگر ریشم کا ڈورا جو باندھا جاتا تھا تو وہ پیر نے ہماری مریدی کو قبول کیا اس کی نشانی تھی, اور وہ ڈورا پھر کبھی ٹوٹتا نہیں تھا. جنان کے اندر اس کی ریفرنس ہے. یہ بیعت کا سلسلہ پیروں نے شروع نہیں کیا, رسول اکرم نے شروع کیا. نبی کے زمانے کے اندر جس کو مسلمان بننا ہوتا تھا وہ نبی کے پاس آ کے نبی کی بیعت کرتا تھا. مسلمانوں کے پاس اب نبی نہیں رہا, نبی کا جانشین نہیں رہا, نبی کا نور نہیں رہا, نبی کی اہل بیعت اور عترت نہیں رہی, اس لیے انہیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ بیعت کرنا اسلام کے اندر ایک فرض ہے. ان مسلمانوں کو خبر نہیں, پیدا بھلے ہو گئے اسلام کے اندر, مسلمان کی گھر میں پیدا ہونے سے محض کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا, اس نے کہیں بھی جا کے اللہ رسول کے ساتھ کوئی پرومس نہیں کیا. پرومس ہونا چاہیے. مولوی کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو مولوی ہے اس کو اس بات کا کوئی حق رسول اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے. عالم جو ہیں ٹھیک ہے, علماء کا درجہ رسول اللہ نے عابد سے زیادہ رکھا ہے, لیکن رسول اکرم کا جانشین جو ہیں, جو عامل ہوتے تھے, انہی کو یہ حکم اور اتھارٹی ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے نام پر اللہ کی اور محمد کی بیعت کی جاتی تھی. اے محمد, تیرے ہاتھ کے اوپر جنہوں نے بیعت کی ہے حقیقتاً وہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر کی ہوئی بیعت ہے، مگر جنہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اپنا وعدہ توڑ دیا تو اللہ فرمایا کہ اللہ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، اس نے اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ کیا، مگر جنہوں نے وعدہ پورا کیا تو خدا بھی ان کو بہت اجر دیتا ہے، عظیم اجر دیتا ہے، بہت ثواب دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، بخششیں دیتا ہے۔ نبی کریم کے لیے ہر مسلمان کا فرض تھا کہ اس کے پاس جا کے بیعت کرے۔ ہم اسماعیلی حقدار ہیں اس کے کہ ہم کو ہمارے امام کی شفاعت اور مہربانیاں ملیں، کیونکہ ہم نے امام کی شناخت کی، امام کا دامن پکڑا، امام کی ہم نے بیعت کی ہے۔ دیندارو، ہم نے وچن دیا ہے۔ ابھی اپنے دل میں آپ خیال کرو کہ آپ نے کسی کو $100 ادھار دیے اور اس نے وعدہ کیا کہ میں 3 تاریخ کو واپس کروں گا، اور 3 تاریخ نہیں ہوئی تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ تو نے پرومس کیا تھا، تو نے اپنا پرومس توڑ دیا۔ اس آدمی کو سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ پرومس جو ہے، جس کو وعدہ کہتے ہیں، اس کا ایفا کرنا ہے، وفا کرنا، ایمان کا 1/3 پورشن ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے کیا ہوئے وعدہ کو پورا کیا جائے، وعدہ ایفا ہوئے، پرومس پورا ہوئے، یہ 1/3 ایمان ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے 1/3 کا، تو حضور فرماتے ہیں وہ حصہ ہے، وہ اس کی سخاوت کا ہے، سخاوت۔ اور تیسرا 1/3 حصہ جو ہے، حضور فرمایا ہے وہ شرم ہے۔ آ شرم ایمان کی تہائی ہے، تہائی کہتے ہیں 1/3 کو، شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری تہائی، اور تہائی سخاوت جانو، ان تینوں پہ ایمان بیٹھا ٹھور۔ ٹھور کہتے ہیں ٹکاؤ، شرم، وفاداری اور سخاوت، ان تینوں پہ ایمان ٹکا ہے۔ شرم کیا ہے؟ ایک خوبصورت عورت دیکھی، جوان بچہ ہے یا بوڑھا بھی، بد نظری صرف جوانوں کے حق میں نہیں ہے، بوڑھے بھی بد نظر ہوتے ہیں، اور اس خوبصورت عورت کے اوپر بد نظر کی، اس کو شرم نہ آئی کہ خدا مجھے دیکھتا ہے۔ بد نظری انسان اس آنکھ سے نہیں کرتا، انتر کی نیت سے کرتا ہے۔ جب انسان کا خیال خراب ہوتا ہے تو انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ کام کرتے ہیں، انسان کے دل کے اندر جو گندگی ہے، انسان کے خیالوں کے اندر جو خرابی ہے، ڈرٹ ہے، اس چیز کو ایبومینیشن کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ اس سے انسان کی نیت جب خراب ہوتی ہے تو وہ آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، کان سے وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کا جو عمل ہے تو وہ جسمانی نہیں ہے، حالانکہ ہم جسم سے عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً گناہ کی جو بنیاد ہے تو انسان کے خیالوں کے اندر ہے۔ اگر خیال خراب ہیں تو اس کے بدن کے تمام اعضاء ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، کانوں سے گناہ کی چیزیں سنتا ہے، پاؤں گناہ کی جگہ کے اوپر لے جاتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، تو اس کو شرم نہیں ہے۔ شرم نہیں اس لیے کہ وہ بھول گیا کہ مجھے خدا دیکھتا ہے۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں اور باپ کی حاضری میں کوئی ظاہری گناہ کا کام نہیں کرتے، کیونکہ تمہیں اپنی ماں اور باپ کی شرم ہے۔ مولا کہتے ہیں ایسا ہی اگر تم خدا کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھو تو تمہیں گناہ کرتے وقت خدا کی حاضری کا احساس جو ہے وہ تمہیں شرمندہ کرے گا کہ میں گناہ کروں گا تو مولا دیکھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر صدر دین تمہارا دین بھائی تھا، حالانکہ پھر صدر دین نبوت کا نور ہے، پیر کا جو درجہ ہے وہ نبی کا نور ہے، اور امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. تو پیر صدر دین تمہارے دین بھائی تھے مولا کہتے ہیں، لیکن پیر صدر دین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. امام سلطان محمد شاہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ پیر صدر دین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ پیر صدر دین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتے تھے. یہ ہے شرم، یہ شرم کی بات ہے. اگر انسان کے دل کے اندر سمجھ آ جائے حقیقت کی، اور اگر اس کو یہ ہو جائے کہ خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہم ایمان سے مانتے ہیں، ہم منہ سے کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے، سب جگہ ہے، لیکن پھر اگر خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ کہتے ہو تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت برس پہلے، 20-21 برس کی بات ہے، کراچی کے اندر میں نے ایک واعظ کی تھی، 2-2.5 گھنٹے کی واعظ تھی. میں نے اس میں ایک ذکر کیا، آج وہ ذکر مجھے 20 برس کے بعد یاد آیا. لاہور آپ نے دیکھا ہے، لاہور کے اندر راوی دریا ندی نکلتی ہے، ریور راوی. اس راوی کے کنارے کے اوپر تو ایک زبردست عابد فقیر جھونپڑی بنا کے رہتے تھے. انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، خدا تعالی کی طرف سے نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، نیکی سکھاتے تھے، کچھ بھی کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے. 2-4 درخت لگا رکھے تھے آم کے اور دوسرے، اس کا پھل کھا لیتے تھے، مراقبے میں رہتے تھے، عبادت میں رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ان کے پاس ایک بڑا مالدار آدمی، جنگ مگیانے سے کوئی دوسری تھوڑے دور ایک گاؤں ہے، شہر ہے، ابھی تو بڑا ہو گیا، وہاں سے ایک بڑا مالدار آدمی ان کو ملنے آیا. اس کو دیکھ کے یہ فقیر صاحب بہت راضی ہوئے. کئی برسوں کے بعد جوانی اور بچپن کی باتیں یاد آ گئیں. یہ دونوں چھوٹی عمر کے دوست تھے، ایک ہی اسکول استاد کے پاس جا کے پڑھتے تھے، وہ دنیا داری میں پڑھ کے مالدار ہو گیا اور یہ فقیر ہو گیا. اس کو پتا لگا کہ میرا وہ دوست راوی دریا کے کنارے پہ رہتا ہے اور سارے زمانے کے اندر مشہور ہے، کسی کو بھی پوچھو فلاں شخص وہ شیخ کدھر ہے تو بولیں گے اس سے ایسا گزر ہیں. بیٹھے، خوب باتیں چیتیں کی، 2-4 دن رہا، پھر کہا کہ اچھا دوست ابھی میں جاتا ہوں. اچھا، جب یہ جانے لگا تو کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کرو، ابھی تم تو بڑے ہو گئے ہو، خدا تعالیٰ کے فقیر اور خدا تعالیٰ کے بندے بن گئے، میرے لیے دعا کرو. کہنے لگے تیری بھلائی کی دعا کرتا ہوں. چلتے وقت رومال میں ایک چھوٹا سا کچھ باندھا ہوا ایک بنڈل دیا فقیر نے، کہتا ہے دوست مسافری لمبی ہے، رستے کے اندر بھوک پیاس لگے گی، وہ زمانے کے اندر ہوٹل کے ریسٹورینٹ تو تھے نہیں، تو یہ تھوڑا کھانا ہے تجھے رستے میں کام آئے گا. اس نے پھر کہا کہ کچھ نصیحت کرو، تو اس نے کہا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھنا. تو وہ بگڑ گیا، کہتے کیا بات کرتے ہو، کیا میں خدا تعالیٰ کو چھوٹا سمجھتا ہوں؟ کہتے میری بات سن لو پہلے، خدا کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھنا. منہ سے تو سب کہتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا. اگر بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا، یکساں سمجھنا کہ خدا تیرے میرے جیسا ہے. تو کہتا ہے کیسے فقیر ہو، ہم تو مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے، اور تم مجھ کو یہ نصیحت کر رہے ہو کہ خدا کو میں اپنے سے بڑا سمجھوں، یعنی تم کو میرے ایمان کے اوپر شک ہے کہ میں خدا کو بڑا نہیں سمجھتا، اور پھر مجھ کو کہتے ہو کہ اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا، اب بس اپنے جیسا تو ضرور سمجھنا. یہ کیسی نصیحت ہے؟ تھوڑا روکھا پن آ گیا. فقیر ہنستا رہا، کہتے ہیں بھائی میں نے جو کہنا تھا تو میں نے کہہ دیا، تم نے کہا کچھ نصیحت کرو میں نے کہہ دیا، اب یہ رزق ہے. وہ کہتا ہے میں واپس نہیں کرتا، وگرنہ تیری باتیں سن کے مجھے بہت رنج ہوا. چلا گیا اور لے گیا بنڈل، گھوڑے پہ بیٹھا چلا گیا. چلا گیا پانچ سات گھنٹے محنت سفاری کے کرنے کے بعد اس کو بھوک لگی، سوچا چلو کوئی درخت ڈھونڈا، تھوڑا پانی کا کنواں تھا اس کے نزدیک بیٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی. اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ فقیر کا دیا ہوا وہ رومال میں جو بندھا تھا کھانا اس کو کھولا، اس میں تین روٹیاں تھیں، تھوڑا گڑ تھا. ایک روٹی جو اوپر کی تھی وہ پراٹھا تھا، گیہوں کا پراٹھا گھی میں تلا ہوا. خوشبو آ گئی ناک میں تو منہ میں پانی آ گیا. دیکھا تو دوسری جو روٹی تھی وہ روٹی مکئی کے آٹے کی تھی اور وہ ہارڈ روٹی تھی. تیسری جو نیچے روٹی تھی تو بڑا حیران ہوا، یہ روٹی گیہوں کے اوپر کا جو چھلکا ہے جس کو ہم ادھر بران کہتے ہیں، وہ روٹی نیچے کی صرف چھلکے کی ہی بنی ہوئی تھی، آٹا بالکل نہیں تھا. سوچ میں پڑا کہ مجھے فقیر نے یہ تین قسم کی الگ روٹیاں کیوں دیں، کہ اتنے میں ایک فقیر آیا بھکاری ایسے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے، سخت بھوکا ہوں، تین دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام رسول کا واسطہ سخت بھوکا ہوں. اس کا پہلا خیال یہ آیا کہ یہ تو پراٹھا اوپر کا ہے تو اس کو کر کے دوں، اور وہ جو مکئی کی روٹی ہے وہ بھی کھا سکتا ہوں، مگر وہ نیچے کی روٹی تو حلق سے نہیں اترے گی. تو نکل کے اس فقیر کو وہ روٹی دی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، نقاب نکالی تو یہ اس کا وہ فقیر دوست تھا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا. نیچے بیٹھ گیا، کہتا کیوں بھائی آپ مجھے بتاؤ، اللہ کے نام کے اوپر تو نے وہ چیز دی کہ جو سب سے ہلکی تھی، تو نے دل میں خیال کیا کہ پراٹھا تو گھی کا، یہ تو مزیدار چیز ہے اور مکئی بھی تو کھا سکتا ہے، مگر یہ بھوسی کا آٹا، یہ بھوسی کی روٹی تو نہیں اترے گی، تو تم نے تو یہ دے دی خدا کے نام کے اوپر. میں نے تجھے کیا کہا تھا، برا کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو، کبھی بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا تو سمجھو. اگر تو نے خدا کو اپنے جیسا سمجھنا تو کم از کم مکئی کی روٹی تو مجھ کو دیتا، مگر تو نے خدا کو اپنے سے نیچا سمجھا اس لیے بھوسی کی روٹی دے دی. بہت شرمندہ ہوا، بہت شرمندہ ہوا. ہم لوگ گھر میں مچھلی پکاتے ہیں، مچھلی کھا جاتے ہیں، اس کا سر روٹیوں کے اوپر رکھ کے جماعت خانے بھیج دیتے ہیں. مچھلی کے سر کے اندر غلاظت ہے، آنکھیں پڑی ہیں، نسیں پڑی ہوئی ہیں، مال تو کچھ ہو نہیں، مال ہم کھا گئے، مچھلی ہم کھا گئے، اور سر جو تھا وہ مولا کو کھلایا، اور ہم نے کہا ہم نے مولا کو مہمانی بھیجی. ارے بیسٹ چیز، اعلی درجے کی چیز جو ہے نا وہ امام کو دو، بھلا سب سے اعلی چیز کیا ہے؟ ہمارا دل، یہ مولا کو دو، دل اس کے قبضے میں رکھ دو، اس کے قدموں میں رکھ دو. دل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارٹ نکال کے دے دو، دل دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کے حکم کے اوپر تمہاری خود کی مرضی، تمہاری اچھائیں، تمہاری آرزوئیں پیچھے رہ جائیں، امام کی مرضی، امام کی خوشی سب سے اونچی رہے. اسماعیلی مذہب جو ہے یہ دین اسلام کا ایک فرقہ ہے، 73 فرقے ہیں اسلام کے اندر، 73. یہ تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر سنی شیعہ، اور پھر ان سنیوں کے اندر 30-32، اور اس طرح سے شیعوں کے اندر 30-32، اور باقی کے کچھ اور ہیں کہ جو شیعہ بھی نہیں سنی بھی نہیں. اس طرح سے یہ تمام فرقے ہیں، ان فرقوں میں ایک ہمارا فرقہ ہے، اسماعیلی طریقہ، اسماعیلی مذہب. ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ حقیقتاً اسلام کی ان بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے کہ جو بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے اندر مومنین کو سکھائے, اور جس طرح ہم رسول اللہ کے حضور میں اس زمانے کے اندر مہمانی لے کے جاتے تھے, رسول اللہ کھاتے تھے, اپنی روزی کمائی کر کے اس میں سے زکات اور عشر نکال کے نبی کے پاس جا کے دیتے تھے, نبی ہمیں دعا دیتے تھے, نبی کا ہم دیدار کرتے تھے, نبی کی باتیں سنتے تھے, اپنے دکھ سکھ کا رونا اس کے پاس جا کے روتے تھے اور اس کی ہمیں ایڈوائس ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے مسلمانوں, نبی کے پاس جا کے جب تم کوئی طرح کی ایڈوائس لو تو پہلے کچھ نذرانہ اس کی خدمت میں رکھو, پھر تم بات کرو, گفتگو کرو, یوں ہی جا کے بیٹھ جاؤ اور باتیں کرو ایسا نہیں, کچھ نذرانہ کرو, کیونکہ یہ ایک ادب کی چیز ہے. یہ چیز ہم حضرت امام کی مہمانی رکھتے ہیں اور پھر امام کے پاس اپنی کوئی بات عرض کرتے ہیں, یہ تو اللہ کا حکم قرآن پاک میں ہے. ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بہترین چیز ہے نا وہ ہم امام کو دو, بہترین. اس لیے سب سے اچھی بہترین چیز ہماری نظر کے اندر کیا ہے, ہمارا دل ہے, دل کے اندر ہماری مرضی ہے, مگر امام کے سامنے ہماری مرضی نہیں چلنی چاہیے. اگر امام آدھی رات کو یہ حکم کرے کہ اس وقت دن ہے تو آپ کے دل کے اندر شک پیدا نہیں ہونا چاہیے, کیا ہے حضرت امام کو پتہ نہیں ہے آدھی رات ہو گئی اور صاحب کہتے ہیں دن ہے. اگر آپ نے یہ خیال کیا امام کے فرمان اور کہنے کے حجت کی تو مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. اگر دن کے دوپہر کے 12 بجے سورج اوپر ہے, سر کے اوپر تڑکا پڑ رہا ہے اور امام کہتا ہے اس وقت رات ہے, تو دیندارو قبول کرو کہ رات ہے, کیونکہ مولا اس سورج کے طرف یا اس رات کی طرف اندھیرے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, اس کا کچھ مقصد ہے کہ دن کو امام کہے کہ رات ہے, رات کو کہے دن ہے. امام کا بھید سمجھو, چونو چرا نہ کرو, امام کا حکم مانو, فرمان مانو. یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر عیش و آرام آسان چیزیں تو ہیں یعنی میٹھی ہیں, مگر امام کے فرمان سے وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے مشکل ہیں, ہمیں کڑوی لگتی ہیں, ہمیں دوبر لگتی ہیں, بھاری لگتی ہیں, ان چیزوں کو بھی آسان سمجھ کے عمل کرو گے تو امام فرماتا ہے, پیر فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دنیا اور دین کے اندر اونچا اٹھائیں گے. کڑوی چیز کا مطلب یہ ہے, پیر صدر الدین کا اطمینان ہے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے اس کا جواب دیا ہے. کوئی بھی آدمی کبھی آپ کو غیر قوم کا پوچھے کہ بھائی تمہارا مذہب کیا ہے تو یہ جواب دینا, اے جی سر سو ہمارا یالی تیرے پاؤں دھرے, سر سو ہمارا یالی تیرے پاؤں دھرے, تیرے پرساد یالی جی وڑا نپنا, تیرے پرساد یالی جی وڑا نپنا, بھور منے سرے مو سر جنا رہ جی وڑا توں جاگ, اللہ را توں جاگ میرے اللہ سو دن آوے جی. میٹھے صاحب جینی کرنی, سچے صاحب جینی کرنی, ہم دل بھاوے جیوڑا توں جاگ, اللہ را توں جاگ میرے اللہ سو دن آوے جی. اپنا سر مولا کے پاؤں میں رکھ دو, یہ اسماعیلی مذہب ہے. یہ اسماعیلی مذہب ایک لفظ میں ہے کہ اپنا سب کچھ اگر جان دے دی, سر رکھ دیا تو باقی کیا رہا. اس سر کے اندر مغروری, حسد, نندہ, بغض, گناہ کے خیال سب کچھ ہیں. اس سر کے اندر دنیا کی موہ ممتا ڈیزائر سب کچھ ہیں یہ مولا کے قدموں میں رکھ دو. پھر اس سر کے اندر مال ملکت بھی ہے, یہ میرا مکان, یہ میری موٹر, وہ بھی رکھ دو. اس سر کے اندر یہ میری بیوی, یہ میرا شوہر, یہ میرے بچے, یہ میرا فلانا, یہ بھی رکھ دو. تمہارا کچھ نہیں, تمہارا کچھ ہے ہی نہیں. قرآن پاک کی اس آیت کو تو یاد کرو کہ جو موت کے وقت کہی جاتی ہے کہ انا للہ, ہم تو خدا کے لیے ہیں, وہ انا الیہ راجعون, اور ہم کو بلا شک واپس اس کے پاس جانا ہے. یعنی پہلے اس کو بنانے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک وہ مصور, وہ خداوند عالمین صورتیں بنانے والا اس بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر صورت بناتا ہے. کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں, اربوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, ایک کی ناک دوسرے کی ناک سے نہیں ملتی, ایک کی آنکھیں دوسرے کی آنکھوں سے نہیں ملتی, ایک کے کان دوسرے کے کان سے نہیں ملتے, ایک کی شکل دوسرے کی شکل سے نہیں ملتی. ارے ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں تفاوت ہوتی ہے, کوئی اونچا ہوتا ہے, کوئی نیچا ہوتا ہے, کوئی موٹا ہوتا ہے, کوئی پتلا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں ایسی, کسی کا منہ ایسا, تھوڑی تھوڑی شکل ضرور ملتی ہے لیکن تفاوت ہے. یہ مصور, یہ قادر مطلق, یہ پیدا کرنے والا خالق الباری, خالق کہتے ہیں بدن کو پیدا کرنے والا, میٹیریل چیزوں کو پیدا کرنے والا, اور الباری کہتے ہیں روحوں کو پیدا کرنے والا, وہ پروردگار اس نے ہمیں بنایا. ہمارا کیا ہے؟ ہم آئے کدھر سے؟ کون سی چیز ہم کو ملی جو جس کو کہہ سکیں کہ یہ میری ہے؟ ارے ہمارا بدن بھی ہمارا نہیں ہے, یہ کپڑے, یہ کھانا پینا, یہ فرنیچر, یہ دنیا کے جو پوزیشنز ہیں سب ادھر رہ جائیں گے. اگر ہمارا ہوتا تو ہم ساتھ نہ لے جاتے قبر میں؟ تن کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں, 2 گز کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں. منو مٹی اوپر آ جاتی ہے اور پھر اسی بدن کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں, اور وہ کیڑے نکلتے ہیں پیٹ کی آنتڑوں میں سے, انٹسٹائن کے اندر جو گند ہے نا, اس کے اندر سے پھر کیڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ کیڑے بڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور بھی بڑے ہوتے ہیں, پھر آنتڑے کھاتے ہیں, پھر کلیجہ کھاتے ہیں, پھر پھیپھڑے کھاتے ہیں. اس طرح سے اندر سے ہمارے ہی پیٹ میں سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے بدن کو کھاٹ کے بالکل صاف چٹ کر دیتے ہیں, خالی ہڈیاں رہ جاتی ہیں, اور پھر یہ ہڈیاں زمین کے کلر سے سڑتی رہتی ہیں. کیا ہے انسان؟ اگر آرام سے بیٹھ کے سوچو تو دیدارو انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر اسی انسان کے دل و دماغ کے اندر اتنا غرور, اتنی بڑائی, تکبر, ابھیمان کہ ہم کو کسی کی پرواہ نہیں. ڈالر کے اندر پڑ کے ہم جماعت خانہ بھول گئے, شام کو جماعت خانے نہیں آ سکتے, تھک جاتا ہوں. گھر آ کے کئی لوگ ہیں جماعت خانے چاہیں تو آ سکتے ہیں. ہماری جاب ہے شام کے وقت, اچھا چلو, رزق کمانا بھی عبادت ہے. اگر وہ رزق حق سے کمایا ہے, ایمانداری سے کمایا ہے, تو وہ رزق کمانا عبادت ہے, کیونکہ خدا نے ہم کو یہ حکم کیا ہے. بے ایمانی سے کمایا ہوا رزق جو ہے وہ عبادت میں نہیں, گناہ میں شامل ہوتا ہے. اچھا بھائی, آپ شام کو نہیں آ سکتے تو صبح آؤ. آپ نے حضرت امام کے ساتھ بیعت کی کہ نہیں کی؟ امام کو امام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو پھر ہم کو اتنی تو شرم آنی چاہیے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ شرم جو ہے وہ ایمان کا 1/3 بھاگ ہے, اس کا حصہ ہے. اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ میں نے مولا سے وعدہ کیا ہے. سیدہ امام بیگم نے ایک بڑی اچھی بات کہی, تجھے کیا کہوں من میرا, کیا کہوں تجھے, تجھے لاج نہ آتی ہے رے, تجھے تو شرم نہیں آتی, تجھے کیا کہوں من میرا, تجھے لاج نہ آتی ہے رے, ہیرا رتن موتی کیوں غفلت میں کھوتا ہے, اٹھ جاگ من میرا, تم چیت من میرا. کیسا میٹھا ہے, کتنے اچھے الفاظ ہیں, سمپل لینگویج کے اندر. اے میرے من, تجھے تو شرم نہیں آتی, میں تجھے کیا کہوں، یہ ہیرے قیمتی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی تمہارا جنم، تمہاری لائف، اس کو تم غفلت میں سو کے کھو دیتے ہو۔ 4 بجے پڑے ہیں، خوراٹے مار رہے ہیں، اے زور سے یوں پڑے ہیں کہ جیسا بھینسا پڑا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ دیندارو، خدا کدھر رہا؟ کیوں بیعت کی تھی؟ کیوں بیعت کی تھی؟ کس نے کہا تھا مولا کے پاس جا کے بیت الخیال کا بول لو؟ اب لے کے بھینسے کی طرح پڑے۔ جب ملک الموت آئے گا پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے جب ملک الموت آتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا خدایا میرے کو تھوڑا ٹائم دے، اللہ کہتا ہے پھر میں اسے تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، لیکن وہ پھر پھول جاتا ہے۔ ایک بنا ہوا قصہ بیان کرو، دوسروں کی زندگی کے اندر سے ہمیں لیسن ملتے ہیں۔ افریقہ کے اندر سلطان محمد شاہ کے زمانے کی بات ہے، یہ بات میں کرتا ہوں 38-39-40 کی، 50 برس ہوئے لگ بھگ۔ اپنی جماعت کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا، نہایت ہی کنجوس فقیر، پہلے نمبر کا، بڑی ملکت، 40-50 لاکھ روپے کی ملکت 50 برس پہلے تھی، کہ جو آج تقریباً 1 ارب جتنا ہو جاوے۔ ایک دفعہ بیمار پڑا، اس کو گھر والے بہت کہتے تھے کچھ سخاوت کرو، سخت کنجوس، اور اس کا بلڈنگیں بہت تھی، کرایہ بھی آتا تھا مگر لوگوں کو لون دیتا تھا، اور لون کے اوپر سخت سود اس کا، اس زمانے کے اندر جو سود جاری تھا اس سے ڈبل ٹربل لیوے، دگنا تگنا لیوے، اور اتنا اس کے اندر وہ کٹھن تھا کہ اس کے ہاتھ میں لپیٹ میں ایک دفعہ کوئی آ گیا تو اپنی ملکت دیے بغیر کبھی چھوٹا نہیں۔ ابھی یہ سود کا بیاج کا پیسہ اور بھی اس کے دل کو کٹھن کرتا گیا۔ بہت سے لوگوں نے، گھر والوں نے اس کو کہا کچھ سخاوت کرو، سن لے رہے، پیسہ ہاتھ سے چھوٹے تو اس کی جان نکلے ایسا لگے۔ بیمار پڑا اور موت کے نزدیک آیا، ہو سکتا ہے حضرت اسرائیل کا دیدار بھی کیا ہوئے، کانپنے لگا، جماعت خانے میں ستاڑا ڈالا، مکھی کو بلایا، چھانٹا لیا، مکھی صاحب دعا کرو، مولا میرے کو زندگی دے وے تو میں کوئی اچھا کام کروں، کچھ سخاوت کا کام کروں۔ مولا نیک امید تیری پوری کرے، مکھی نے دعا دی۔ مکھی تو صرف رسید دینے والا ہے، پیسہ لینے والا تو سیٹ ہے۔ دعا پھلی، حضرت اچھے ہو گئے، اچھا ہو گیا، وہ سخاوت وغیرہ بھول گیا۔ 2-3 برس ہو گئے، پھر بیمار پڑا۔ اب جو بیمار پڑا تو وہ وعدہ یاد آیا، اس نے سوچا بچوں اب گئے، اتنا ڈرا بات چھوڑ دو، گڑ گڑا کے تسبیحاں نکالے، دعائیں مانگے، یا مولا میری بہت بھول ہو گئی، وہ 2-2.5 برس کا 3 برس کا وعدہ میں بھول گیا، تو رحم والا ہے، میرے اوپر رحم کر، میں ضرور کچھ نہ کچھ سخاوت کروں گا۔ اچھا ہو گیا امام سلطان محمد شاہ کی بدرامنی ہوئی افریقہ میں، بڑا آدمی تھا، مولانا حضرت امام کے حضور میں رہتا تھا۔ ایک دن موقع ملا تو کہا خداوند میری امید ہے کہ میں کچھ سخاوت کروں۔ اچھا تمہاری مرضی، کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے خداوند ادھر اسکول کی بڑی شارٹیج ہے، جگہ نہیں ہے، میں دارالسلام کی بات کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے میں ایک اسکول بناؤں، اور آپ خداوند کا فرمان ہے کہ آدھا پیسہ آپ دیتے ہو۔ مولا کا ہماری جماعت کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ کچھ بھی بنانا ہوئے جماعت کے لیے تو 50% جماعت دے رہے، 50% حاضر امام گرانٹ دیتے ہیں۔ مولا فرمایا برابر، کہ خداوند اسکول کے اندر آدھا پیسہ آپ دو آدھا میں دوں گا۔ وہ فرمایا اچھا چلو، اسکول کا پلان وغیرہ بنایا گیا، تو لاکھ شلنگ کی کچھ ایسٹیمیٹ ہوا تو اس نے 50,000 شلنگ سبزدی مشنری کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ یہ میرے 50,000 مولا قبول کرے. مولا نے دعا سیس دی. دعا سیس دی. جب اس کا پلان بنایا 6-8 مہینے 12 مہینے نکل گئے تو پتہ لگا کہ کانٹریکٹر 1.5 لاکھ شلنگ مانگتا ہے. تو سبزدی مشنری اس کے پاس گئے کہ لا بھائی تو نے کہا تھا ابھی 1.5 لاکھ لگتا ہے, 25,000 کیوں دے, 25 مولا دے رہے کہ تو چلے جاؤ, میں نے 50 دے دیا, میں 1 سینٹ نہیں دوں گا. اور ابھی امید تیری یہ تھی کہ سکول بن جائے, ابھی تو مولا کے اوپر 2/3 اور 1/3 دے رہے, یہ کیسے چلے, حرام 1 سینٹ اس سے زیادہ دیا. صاحب کے پاس بات لے کے گیا, سفر میں کیا کروں, میں نے ابھی ہاں کیا ہے تو میرے خرچے سے بنا ڈالو. تو حضرت امام نے 50,000 اور دیا, 1 لاکھ شلنگ مولا نے دیا, اس نے 50 ہی دیے. کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا, 42 لاکھ شلنگ کی ملکت پیسہ وغیرہ سب چھوڑ گیا. 10 برس کے اندر تمام ملکت بالکل خاک سیاہ ہو گئی, چھوکروں نے کھا پی کے جوا کھیل کے سب کچھ اڑا دیا, سینٹ نہیں رہا, ایک پائی نہیں رہی. ایک تو ویاج کا پیسہ تھا, دوسرا بخیل کا پیسہ تھا, تیسرا کوئی دسوند نہیں نکلی. وہ جو 50,000 دیے اس کی وجہ سے یہ 10 برس تک چلا, نہیں تو وہ بھی نہیں چلتا. کروڑوں کی ملکت, لاکھوں کی ملکت کچھ نہ رہی, کیونکہ اس مال میں برکت نہیں تھی. امام نے اس کو 1-2 دفعہ اشارہ بھی کیا تھا کہ تم ویاج کا پیسہ مت کھاؤ, اس کے اوپر مت رہو, اس کے اوپر اپنی زندگی نہ گزارو, کچھ کام کرو. ملکت کا جو آوک آتی ہے وہ ٹھیک ہے, اور بیاج بھی کیسا, دگنا تگنا, اس سے انسان کا دل کٹھن ہو جاتا ہے. مومنو, انسان اس دنیا کے اندر خوب مال و دولت پیدا کرتا ہے, لیکن اس پروردگار کو وہ بھول جاتا ہے. اس فقیر کی بات کو یاد کرو کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو, مگر چھوٹا کبھی نہیں سمجھنا, اپنے جتنا تو سمجھو. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے, حضرت امام کے مذہب میں آئے, کوئی زبردستی نہیں, ہمارے مذہب کے دروازے کھلے ہیں. حال ہی میں گئے مہینے ہی ایک بہت بڑے مومن کٹمب کا ایک اسماعیلی لڑکا, اس کا لڑکا تو نہیں ہے, عمر اس کی کافی ہے, اس نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا ہے, ہم کو کچھ نہیں. مذہب کے اندر رہ کے گڑبڑ کرتا تھا, مذہب کو گالیاں دیتا تھا, اس سے تو بہتر نکل گیا, نکل گیا شانتی ہو گئی. امام سلطان محمد سے فرمایا میرے مذہب کے دروازے کھلے ہیں, جس کو آنا ہے خوشی سے آئے, جس کو جانا ہے خوشی سے جائے, لیکن مذہب کے اندر رہ کے شرارت نہ کرو, مذہب کے اندر رہ کے فتنہ نہ کرو, مذہب کے اندر رہ کے مذہب کو بدنام نہ کرو. ایسے بنو کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے ہیں, ایسے بنو جس سے کہ امام کو بھی فخر ہوئے کہ میرے مرید ایسے ہیں. ہماری بدیاں برائیاں امام تک پہنچتی ہیں, امام جانتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں, بدی کرتے ہیں, خرابیاں کرتے ہیں, ہمارے اندر بہت سی بدیاں ہیں. اور امریکہ کے اندر آ کے یا یورپ میں آ کے کہ کینیڈا کے اندر آ کے ہم اپنی بہت سی روایات کو, اچھائیوں کو بھول گئے ہیں. ادھر آ کے ہم یہاں کی گندگی میں پڑ گئے ہیں, ادھر آ کے یہاں کی بدیوں میں گر گئے ہیں, ادھر آ کے ہم ان جیسے بننے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات اچھی نہیں. اپنی روایات کو, اپنے کلچر کو, اپنے وڈیلوں کا, اپنے بزرگوں کا نام بدنام نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا بزرگ تو ہمارا مالک مولانا حضرت امام ہے. ایسا کچھ کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جماعت کی اور امام کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئے کہ دیکھو یہ اسماعیلی ہے, اس نے کیا کام کیا ہے. لیکن جب کوئی اسماعیلی دنیا کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو دنیا کے حساب سے مولا کو اس کی خوشی بھی ہوتی ہے, فخر ہوتا ہے کہ میرے بچے ایسے ہیں. یہاں آ کے دیندارو, ہمارے مذہب کی جو اٹینڈنس ہے جماعت خانے کی گھٹ گئی ہے. ہم لوگ جب افریقہ, ہندوستان اور پاکستان میں رہتے تھے, جماعت خانے جاتے تھے, ماں باپ کا خیال رکھتے تھے, جوائنٹ فیملیاں تھیں, یار دوست بھی اچھے تھے, ہم بدیاں کرنے میں اچکاتے تھے, لیکن یہاں آ کے بہت سے کھل گئے. سب سے بڑی بات تو غضب یہ ہوا کہ ادھر آ کے ہم اپنی زبان بھول گئے, ہم زبان بھول گئے. کسی اسماعیلی کو ملو تو کہتا ہے ہائے, ارے ہائے ہائے, یہ کیا بات ہے, ہائے کدھر سے آیا, یاری کہو, ہائے ہائے. اور بچوں کو بھی ہم نے یہ سکھایا ہے, ہائے ہائے, یاری کہو, یاری مدد سیکھو. کینیڈا کے اندر وینکوور میں ملٹی کلچرل سوسائٹی کا پروگرام آتا ہے, تو پروگرام کے اینڈ کے اندر وہ جو اناؤنسر ہے تو وہ کہتی ہے السلام علیکم, یالی مدد, ست سری اکال, نمستے, یعنی چار قسم کی وہ سلاموں کا ذکر کرتی ہے سب کو. لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس نے یالی مدد کا نام لیا, کیونکہ اسماعیلی سب جگہ جاتے ہیں, ہم یالی مدد کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں. اگرچہ کوئی مسلمان بھی بھائی کھڑا ہوئے اور دو اسماعیلی آپس میں ملتے ہوئے تو کہو یالی مدد, علی تیری مدد کرے. علی خدا کا وہ عظیم نام ہے کہ جس کے اندر قوت ہے خدا تعالیٰ کی. علی العظیم خدا تعالیٰ کے دو ایٹریبیوٹس ہیں, اور علی, ہم اس علی کو کہ جس کا بدن علی کے نام کا تھا 1400 سال پہلے, اس بدن کو ہم نہیں مانتے, ہم تو اللہ کے اس نور کو اور اس نام کا ذکر ورد کرتے ہیں کہ جو علی العظیم ہے. ہمیں کوئی شرم نہیں علی کہنے میں, یا علی مدد کہنے میں. ارے پہلوان لوگ جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو زور سے نعرہ مارتے ہیں یا علی. زوبیسکو نام کا 1932 کے اندر ذکر کرتا ہوں, 1932 میں ایک, اصل وہ جرمن تھا مگر سارے یورپ کے اندر مشہور ہو گیا اور ہندوستان, انگلینڈ میں رہتا تھا. اس کا نام تھا زوبیسکو, ورلڈ ریسلر تھا, ہندوستان کا ایک مشہور گاما پہلوان تھا. میں نے دیکھا اس کو, ہماری دکان کے اوپر آیا کرتا تھا. گاما جو تھا اس کو رست میں زماں کا لقب تھا. گاما نے بڑی کشتیاں لڑی اور سب میں ہمیشہ وہ جیتتا رہا. تو اس طرح چلتے چلتے زوبیسکو جو تھا وہ زمانے کے اندر دنیا کا مشہور تھا. تو گاما نے اس کو لکھا کہ ادھر میں رست میں زماں ہوں, آؤ میرے ساتھ کشتی کرو. تو اس نے منظور کیا, یاروں دوستوں نے فنڈ اکٹھا کیا, گاما لندن گیا. لندن گیا اس کی کشتی دیکھنے کے لیے, ہزاروں آدمی آئے, اور اس کی کشتی دیکھنے کے لیے کنگ جارج ففتھ بھی آیا, مولانا حضرت امام بھی, سلطان محمد شاہ بھی بیٹھے تھے, دنیا کے تمام رپورٹر اکٹھے ہو گئے. ایک بہت زبردست ایونٹ تھا, اس زمانے سے پہلے ایسی چیزیں انٹرنیشنل بہت کم تھیں. تو گاما جبھی جانگیا وغیرہ پہن کے تیار ہو کے اکھاڑے میں جانے سے پہلے مولانا سلطان محمد شاہ کے سامنے کھڑا ہوا. یہ مولا کا تو سٹینڈ جو باکس تھا اوپر تھا, تو سامنے زمین کے اوپر آ کے مولا کو دیکھا, ہاتھ جوڑ کے اس نے ایسا سلام کیا. مولا نے ادھر سے پکار لگائی, گاما کہو یا علی مدد. اور جب یہ گاما گیا اور اندر اس نے چھلانگ ماری یا علی مدد کہہ کے, تو 30 سیکنڈ کے اندر زوبیسکو کو زمین پہ ڈال دیا اور جیت کے آیا. اور واپس جب امام کے پاس آیا, امام بہت اس کے اوپر خوش ہوئے. یا علی مدد, ہمیں کوئی شرم نہیں, یا علی مدد ہے, یہ ہمارے اسماعیلی طریقے کا اسم الذکر ہے. ہر ایک جو طریقے ہیں, یعنی صوفی طریقے, صوفیوں کے اندر خدا کے ناموں میں سے ایک نام چنا جاتا ہے کہ جس کو اسم الذکر کہتے ہیں. یہ صوفی ہمیشہ اس ذکر کا ورد کرتے رہتے ہیں, اس نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اسماعیلی طریقے کا جو اسم الذکر ہے تو وہ علی ہے. علی, علی کے نام میں لذت ہے. ایک پارسی تھا, اس کا نام تھا کراکا, وہ ایڈیٹر تھا, جرنلسٹ تھا, بہت تکلیف اور مصیبت میں رہتا تھا, تندرستی بھی خراب رہتی تھی. تو ایک دفعہ کسی ایک ایسی عابدہ عورت کے پاس گیا, کسی یار دوست کی معرفت اس عابدہ نے اس کو کہا کہ تم علی علی کیا کرو. بس کراکا نے علی علی شروع کیا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی اچھی صحت ہو گئی, اس کے دل میں ہمت آ گئی, اس کو فرق لگنے لگا. علی علی کرتا رہے دل کے اندر, جہاں بھی جاوے علی علی کا ذکر کرتا رہے. کوئی تکلیف مصیبت آوے تو علی کو یاد کرے, اس کی مصیبت دور ہو جائے. انگلینڈ تک گیا, اس نے کتاب لکھی, دین کیم حضرت علی. کبھی ہاتھ میں آوے تو یہ کتاب پڑھو, پارسی ہے لکھنے والا, گزر گیا بےچارا. دین کیم حضرت علی, یعنی یہ دین کیم حضرت علی کا مطلب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تو دین کیم حضرت علی نے آ کے اس کو چھڑایا. اس نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات لکھے ہیں کہ علی نے میری کس طرح سے مشکلیں حل کیں. اے دیندارو, رسول اللہ سرور کائنات, کل نبیوں کا سردار, خاتم المرسلین, اللہ کا پیارا نبی بن کے آیا, کیا سکھایا اس نے اپنی 23 برس کی نبوت میں؟ کیا سکھایا؟ میں نے جب پڑھنا شروع کیا رسول اکرم کی زندگی کے حالات کو, ریپیٹڈلی پڑھا اور میں حیران رہ گیا. اس میں سے جو میں نے ایسنس نکالا, اور حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ بھی پڑھ کے دیکھ لو, اللہ کی عبادت سکھائی نبی نے کہ اللہ کی عبادت کرو. معلوم ہے دوسری چیز کیا سکھائی؟ علی سے محبت کرو. دو چیزیں ان کے اوپر رسول اکرم نے ساری زندگی گزار دی, اللہ کی عبادت کرو, علی سے محبت کرو. نبی کریم کے اوپر جب جب بھی کوئی تکلیف پڑی تو آپ نے علی کو پکارا, اللہ کو نہیں پکارا. احد کی لڑائی مسلمان جیت گئے, کافر بھاگ گئے. جب یہ کافر بھاگ گئے تو مسلمانوں نے تلواریں, بھالے, کمانیں سب رکھ دیں اور کافروں کے کیمپ سے لوٹنا شروع کر دیا. خالد بن ولید اس وقت کافروں کا جنرل تھا, پیچھے سے ایسا کعبہ دے کے یہ مسلمانوں کے پیچھے سے اس نے حملہ شروع کر دیا اور مسلمان لالچ میں پڑ گئے. جیتی ہوئی بازی ہار گئی, جیتے ہوئے مسلمان کٹنے لگے, گاجر مولیوں کی طرح کافروں نے ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا. اس وقت رسول اکرم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کافر نبی کریم کے سامنے آیا, تلوار ننگی لے کے دوڑتا دوڑتا. نبی نے دیکھا, وہ آیا تھا رسول اللہ کو مارنے کے لیے, تو رسول اکرم نے آواز لگائی, یا علی. ایسا نہیں کہا اللہ مجھ کو بچا, اس مصیبت کے وقت رسول اکرم کی زبان سے اللہ نہیں نکلا. خاتم المرسلین ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, وہ محمد کے جس کے نور سے خدا نے ساری کائنات پیدا کی. اس وقت اللہ یاد نہیں آیا, علی یاد آیا, یا علی. تو مولا علی دلدل کا اڑا کے یہاں لے کے آئے اور اس کافر کو مارا. پھر ادھر سے ایک اور کافر آیا تو حضرت علی کے لیے کہتے ہیں, یا علی یہ ادھر ہے دوسرا. مولا علی ادھر آئے, اس کو مارا, تو پیچھے سے آنے لگا تو کہتے ہیں, یا علی یہ رہا. اس طرح 7 کافروں کو رسول اکرم اشارہ کرتے گئے اور حضرت علی ان کو مارتے گئے. رسول اکرم کی ساری زندگی کے اندر جب بھی مصیبت پڑی تو علی کو یاد کیا. خیبر کی لڑائی ہو رہی ہے, پتہ نہیں ہوتا قلعہ, اور 40 دن کا پرومس کیا تھا, 39 دن تو ہو چکے. حضرت ابو بکر بھی گئے, حضرت عمر بھی گئے, عبد الرحمن ابن عوف بھی گئے, بڑے بڑے بہادر صحابہ تھے لڑنے کے لیے گئے, سب اپنی منہ نیچے کر کے ہار کے واپس چلے آئے اور خیبر کے در کا ایک اینٹ بھی توڑ نہ سکے. اب تو آخری دن ہے, رسول اللہ کا کیا ہوا وعدہ کہ 40 دن میں میں فتح کروں گا. یہ وہ قلعہ تھا قموس کا کہ جو 1000 برس سے, 1000 سال سے یہ قلعہ تھا, اور کبھی بھی کسی دشمن نے اس قلعے کو سر نہیں کیا تھا. اس قلعے کے لیے رسول اکرم نے 40 دن کا پرامس کیا تھا, 39 دن ہو چکے ہیں, اب کیا کیے جائے. ارلی مارننگ نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم دنیا بھانے مغموم تھے, اداس تھے, باہر نکلے, ادھر ادھر دیکھا, پوچھا علی کدھر ہیں. اور یہ وہ وقت تھا کہ مولا علی کی آنکھیں جو تھیں نا دکھتی تھیں, آنکھیں سخت لال تھیں, کھول نہیں سکتے تھے, اور آنکھیں جب دکھتی ہیں تو روشنی چبھتی ہے. رسول اکرم نے پوچھا علی کدھر ہیں, تو کسی نے کہا یا حضرت علی ہیں, ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے زور سے پکار کی, یا علی. خیمے کے اندر آواز پہنچی، حالانکہ آدمی دوڑے مولا علی کو بلانے کے لیے، لیکن جب آپ نے زور سے پکار کی، مولا علی لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور تلوار اٹھائی، ذوالفقار گھوڑے پہ جمپ کر کے اڑ کے بیٹھے اور مولا کی خدمت میں رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ کی خدمت میں مولا آ گئے. آپ نے دیکھا تو آنکھیں سرخ انگارے کی طرح، رسول اکرم نے اپنے مکھ مبارک میں سے اپنی تھوک نکال کے مولا کی آنکھیں ایسی اونچی کی اور اندر وہ تھوک مل دی دونوں آنکھوں میں، آنکھیں اچھی ہو گئی. یا علی آپ جاؤ، کس قلعہ کو فتح کرو. مولا گئے، یہ اسد اللہ گئے، اور جا کے زندارو وہ دروازہ کہ جو 40 فٹ اونچا تھا، 20 فٹ چوڑا تھا اور 3 فٹ موٹا تھا، اندازہ کر سکتے ہو کتنا وزنی ہوگا. علامہ شبلی نعمانی جیسا آدمی جو سنی عالم ہے اور علی کو پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کرے، مجبور ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا مٹا نہیں سکتا. شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ وہ دروازہ قلعہ سر ہو گیا، اس کے بعد 7 پہلوان جو سارے عربستان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور تھے، یہ 7 پہلوان ابو رافع ان کا سردار وہاں گئے تو دروازے کو ایک جگہ سے ایسا اٹھانا چاہا تو 7 مل کے اس دروازے کو زمین سے 1 انچ اونچا نہ کر سکے. اب سنو علی کی قوت سنو. یورپین رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہے. مولا علی نے اس دروازے کو دیکھا، اپنی 2 انگلیاں ہاتھ کی دروازے کے نیچے ڈالی، کیونکہ جگہ بالکل نہیں تھی، مٹی تھوڑی سی کھود کے مولا نے اپنی 2 انگلیاں نیچے ڈالی اور اس دروازے کو اٹھایا اور دروازہ اس کی ہنجز میں سے اٹھ گیا، نیچے گرا. حضور نے اس دروازے کو اٹھا کے جو پھینکا ہے تو کہتے ہیں تارے کی طرح گم ہو گیا، کہاں گیا کچھ پتا نہیں لگا، کتنی دور پھینکا ہوگا. اور دوسرا دروازہ اس کو بھی اسی طرح سے اکھاڑا، یہ تھوڑا آسان ہو گیا اکھاڑنا کیونکہ ایک اکھڑ گیا، اس کھائی کے اوپر ڈال دیا، مگر جو کھائی تھی بڑی تھی، دروازہ تھوڑا چھوٹا تھا. مولا مرتضی مشکل کشا نے اپنا پاؤں اس دروازے کے نیچے رکھ کے پاؤں کے اوپر اس کو ٹکا رکھا اور اسلامی لشکر اس کے اوپر چڑھ کے اندر آ گیا اور قلعہ فتح ہو گیا. کیا شان ہے علی کی. یہ علی مرتضی آج ہمارے پاس ہے. علی مرتضی آنکھوں دیکھی، ایک بات کہوں کہ علی کی یہ نسل کیسی ہے. پرنس علی خان ماں باپ نیروبی آئے، ان کے پاس امامت کا نور نہیں تھا، لیکن ایک امام کے بیٹے، ایک امام کے باپ، 2 کڑیوں کے بیچ میں ہے تو اس میں ضرور قوت تو ہے، کچھ ہے تو صحیح. پرنس علی خان آئے، حضرت امام کا جو ادھر بنگلہ تھا، بعد میں حضرت امام نے یہ بنگلہ کینیاٹا کو دے دیا، اس بنگلے کے اندر پرنس صاحب آئے. 43 کی بات ہے، لڑائی کا زمانہ تھا، یونیفارم پہنی تھی کرنل کی، اور اندر جو آئے تو ایک بہت بڑا ٹیبل پڑا تھا، یہ بلیئرڈ ٹیبل تھا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلیئرڈ ٹیبل اتنے بڑے بڑے تو اس کے پائے ہوتے ہیں، بلیئرڈ ٹیبل کے 6 پائے ہوتے ہیں، ایک بیچ میں ہوتا ہے اس کے وزن کے حساب سے، 10 آدمی بھی بلیئرڈ ٹیبل اٹھا نہیں سکتے. لیکن آنکھوں دیکھی بات ہے، پرنس صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ابراہیم نتھو کو فرمایا کہ یہ ٹیبل ادھر سے نکال ڈالو، کیونکہ وہ ٹیبل لیونگ روم میں پڑا ہوا تھا. یس یور ہائنس. پرنس صاحب اوپر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئے، واپس اس کو یاد کرایا، ابراہیم، کاؤنٹ ابراہیم نتھو پرنس صاحب کے ADC تھے، آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹیبل ہیئر. یس یور ہائنس. ابھی ابراہیم کام کاج کے اندر کسی کو کہنا بھول گئے، شام کو پرنس صاحب واپس آئے تو ٹیبل ابھی تک پڑا تھا. بہت ناراض ہوئے، ابراہیم کو کہا یہ کیا بات ہے، کہتا سرکار میں صبح اٹھوا دوں گا. صبح بھی اٹھا نہیں، کیونکہ پرنس صاحب تو زیادہ باہر رہتے تھے. دوپہر کے وقت 2-3 بجے پرنس صاحب واپس آئے تو ٹیبل پڑا تھا. پرنس صاحب غصے ہو گئے، یقین تو نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو امپاسبل ہے اور دماغ میں نہیں آتی. پرنس علی خان نے اس ٹیبل کو جو پایا تھا نا اس پائے کو اٹھایا, سارا ٹیبل اٹھ گیا اور اس زور سے باہر پھینکا کہ ٹکڑے ہو گیا. ٹیبل کی بات چھوڑ دو, ایک کرسی لے کے اس کو ایک طرف سے اٹھانے کی کوشش کرو تو صرف ایک کرسی. پرنس صاحب کی یہ طاقت دیکھ کے ہم لوگ حیران ہو گئے. بلیئرڈ ٹیبل, اس کا صرف ایک پاؤں اٹھا کے سارا ٹیبل اٹھایا اس کے بیلنس کے ساتھ, اس کو باہر پھینک دیا, وہ ٹکڑے ہو گیا. یہ علی کی جو شان ہے اس نسل میں آج بھی ہے, یہ کمزور نہیں, یہ کمزور نہیں. یہ تو پاؤں مارے تو زمین میں سے چشمہ نکلے, یہ تو پاؤں مارے تو زمین کے اندر سے سونا اگلے. یہ تو قدرت والا ہے, یہ تو امام ہے, یہ تو نور ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں دینداروں کہ ہمیں کم از کم اس کا دیدار ہوا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی. ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ اس کا ہاتھ کبھی نہ کبھی ہم کو لگا ہے. کسی نہ کسی کے سر کے اوپر امام نے ہاتھ رکھا ہے, کسی نہ کسی کو کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, کسی نہ کسی سے مولا نے ہاتھ دیا ہے اور اس کے بدن مبارک کا ہم کو لمس ملا ہے, ٹچ ملا ہے. کیسے خوش نصیب ہیں امام زمان. اگر ہم اپنی جان اس کے اوپر قربان کریں تو بھی اس نے ہمارے اوپر جو احسان کیے ہیں وہ زیادہ ہیں. ہم اپنے بدن کا چمڑا اتار کے حضرت امام کے بوٹ بنا کے پہنائیں تو بھی ہم اس کے احسان نہیں چکا سکتے. اور اس امام کے اس دربار کے اندر, امام کے اس طریقے میں, امام کے اس مذہب کے اندر آ کے ہم بالکل غافل ہو گئے ہیں, غافل ہو گئے ہیں. بس ڈالر کے پیچھے پڑے ہیں, عیش و آرام کے پیچھے پڑے ہیں. شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں, ٹی وی بھلے دیکھتے رہو, جماعت خانے آنے کے لیے کانٹے چوبتے ہیں. کیوں وعدہ کیا تھا امام سے, کائے کو اس کی بیعت کی تھی, مسخری اور مذاق کرنے کے لیے. مومنو اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر آپ نے اس مذہب کو کمایا تو واللہ باللہ آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ ہو جائے گا. اس مذہب میں بہت طاقت ہے, اس مذہب میں بہت طاقت ہے. اگر آپ اس مذہب کے اوپر برابر چلو گے تو آپ کو دعائیں مانگ کر اپنی مصیبتیں دور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود مٹتی جائیں گی. اور کبھی آپ نے دعا مانگ بھی لی تو وہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ مذہب, یہ مذہب نبیوں کا دین ہے, یہ فرشتوں کا دین ہے, یہ نور کا دین ہے, یہ نور کا رستہ ہے. اس میں سے کچھ چیز حاصل کرو, اپنی زندگی کو بناؤ. سب سے بڑی جو چیز آپ کو ملے گی نا وہ دل کی دولت ملے گی, خوشی ملے گی. کسی بھی کنڈیشن میں آپ کے دل کی خوشی کبھی نہیں جائے گی, ہر وقت آپ کا دل بھرا رہے گا, کھیسا بھی بھرا رہے گا. لیکن جو کھیسے کا لالچ کیا, لالچ کر کے اگر آپ نے دولت کمانی شروع کر دی تو دل کی دولت تو پہلے نکل جائے گی, پھر اس دولت کے پیچھے گھستے رہو, ایڑیاں رگڑتے رہو, دولت نہیں ہاتھ آئے گی. اور اگر آ بھی جائے گی تو دل کا سکھ چین نہیں رہے گا. مولانا علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ پیر کے جامے میں تھے, ہر روز مولا کی عادت تھی پیری کے جامے میں. جنہوں نے بمبئی دیکھی ہے, آج بھی بمبئی کی واڑی میں سینٹر کے اندر ایک حوض لگا ہوا ہے. مولانا حضرت امام نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ حوض کو مت توڑنا. یہ حوض فوارا بیچ میں پانی سے بھرا رہتا تھا. مولانا علی شمع باپ رات کو 2 بجے اوپر سے نیچے اترے. آج جس جگہ ہاسپٹل ہے اور دوسری یہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہاں مولانا کے بنگلے تھے. حسن علی شمع باپ رہتے تھے, علی شمع باپ پیر کے جامع میں رہتے تھے. مولانا علی شاہ رات کو 2 بجے نیچے اترے, اس حوض کے اندر جھامے اور کمر تک اس کا پانی. مولانا علی شاہ ماں باپ کمر پانی کے اندر 2 بجے سے صبح 5 بجے تک 3 گھنٹے اس حوض میں آنکھیں بند کر کے کمر کمر پانی میں کھڑے رہے, عبادت کرے. 5 بجے باہر نکلے, نوکر تولیہ لے کے آوے, آپ کے کپڑوں کو جو نیچے گیلے ہو گئے پاجامہ وغیرہ اس کو وہ پونچھے صاف کرے اور ایک چادر لپیٹتے ہوئے اندر پاجامہ گھیلا ہی رہے اور اس کی جو کناری ہے اس کے اوپر مولانا علی شاہ بیٹھ جائے. سامنے جماعت خانہ ہے, جماعت خانے سے لوگ نیاز پی کے 5:30 بجے کے قریب نیچے آنے, جس کو کوئی جانے کی حاجت ہے وہ چلے جاتے تھے، لیکن موسٹلی لوگ ادھر اکٹھے رہویں، مولا کو سلام کرے، پھر شام پھر ماں باپ کو، اور پھر بیٹھ جاویں۔ تو یہاں پھر علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ فرمان کرے اور نصیحتیں کرے۔ تو ایک دن اسی طرح سے جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سورج کافی نکل آیا تھا، ایسا ہی نظر پہنچی تو اوپر تین پرندے لائن کے اندر ایک کے پیچھے دوسرا اس طرح اڑتے چلے جاتے تھے۔ فرمان کرتے کرتے کہتے ہیں، hey جماعت اوپر دیکھو، دیکھا تو تین پرندے جا رہے ہیں۔ علی شاہ فرمایا، وہ جو آگے والا پرندہ ہے نا، اس کی مثال میرے مومن کی ہے، اور جو بیچ والا ہے اس کی مثال دنیا کی ہے، اور جو آخر میں ہے اس کی مثال دنیا دار کی ہے، سمجھے؟ جماعت نے کہا، خداوند اس کا خلاصہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں، میرا مومن جو ہے نا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن وہ دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ میرے مومن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، مگر میرا مومن اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ دنیا لالچ دیتی ہے، دنیا پھانسنا چاہتی ہے، دنیا کئی طریقے سے مومن کے ایمان کو ڈاماڈول کرنا چاہتی ہے، مگر مومن ہاتھ نہیں آئے گا۔ مومن تف کرتا ہے ایسی دنیا کے اوپر۔ مگر پھر مولا نے علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ دنیا کے ہاتھ میں میرا مومن نہیں آتا، مگر وہ تیسرا جو پرندہ ہے وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اس غضب کا شعر لکھا ہے اس نے، وہ ضرور مومن تھا۔ ڈاکٹر اقبال روح کو طائر لاہوتی کہتا ہے۔ لاہوت وہ درجہ ہے، دیکھو، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت۔ ناسوت میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہم رہتے ہیں اس دنیا میں، یہ عالم ناسوت ہے، کیونکہ یہ بیت الخیال کی چیزیں ہیں، مگر آپ کو تھوڑا کہتا ہوں، یہ عالم ناسوت ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ عالم ملکوت میں جاتی ہے، ملکوت فرشتوں کو کہتے ہیں، تو عالم فرشتہ یعنی جہاں فرشتے رہتے ہیں، پھر وہ عبادت کرتے کرتے اس عالم ملکوت سے نکل کے عالم جبروت تک جاتا ہے۔ جبروت کہتے ہیں کہ جہاں اس کی اتھارٹی چلتی ہوئے، وہ کہے وہ ہو جاوے، وہ حکم کرے وہ عمل میں آوے، یہ عالم جبروت ہے۔ اور اس کے اوپر عالم لاہوت ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی ذات کا نور ہے اور وہاں اس کی روح مل جاتی ہے۔ اب اقبال کہتا ہے، اے طائر لاہوتی، اس روح کی طرف اشارہ ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے لاہوتی پرندے، ایسا رزق کھا کہ تیری پرواز میں، تیری اڑان کے اندر، تیرے پنکھوں میں، پروں میں کمزوری نہ آوے۔ مر جانا بہتر ہے، لیکن ایسی خوراک نہ کھانا کہ تو اڑ نہ سکے۔ کیسی اچھا شعر ہے، ایسی خوراک نہ کھانا کہ تو اڑ نہ سکے، اس سے مر جانا بہتر ہے۔ مومن کبھی حرام نہیں کھاتا، مومن بھوکا رہے گا لیکن حرام نہیں کھائے گا، مومن مر جائے گا لیکن دغا نہیں کرے گا، مومن کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا، مومن کبھی چوری نہیں کرے گا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا، مومن کسی پہ بد نظر نہیں کرے گا، مومن کسی کے اوپر الزام نہیں رکھے گا، مومن کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، مومن کسی کو دکھ نہیں دے گا۔ وہ اپنا دکھ دوسروں کو تو چھوڑ دو نہیں دے گا، بلکہ دوسروں کا دکھ اٹھا لیتا ہے، دوسروں کا دکھ اٹھاتے ہو۔ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کا ایک قسم کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اور جس طرح خدا دنیا کے اندر سب کو پالتا، سب کے اوپر رحمت اور مدد کرتا ہے، اس طرح سے مومن بھی چھوٹا خدا ہے، کیونکہ خدا کا پیارا ہے، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتا ہے کہ جیسے اللہ اپنے بندوں سے سلوک کرتا ہے۔ مومن تو ایک عظیم دولت ہے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب، یہ مذہب ہے، اس کے اندر میٹھی چیز تو میٹھی ہے ہی، لیکن مولا کی محبت اور عشق کے اندر کڑوی چیزیں بھی ہم میٹھی سمجھ کے کھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، مطلب کہ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن ہم دکھی نہیں ہوتے، اور حضرت امام کا یہ فرمان ہے تمہیں دنیا میں دکھ آئیں گے، پرابلمس آئیں گی، لیکن اگر تم عبادت میں برابر رہے تو تم دکھی نہیں ہوگے۔ مومنوں، ہم سب ادھر حضرت امام کے بچے ہیں، روحانی بچے ہیں، ہم نے بیعت کی ہے، بیت الخیال میں ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ میں اندر داخل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایٹماسفیئر کے اندر ویوز ہوتی ہیں، وائبریشنز ہیں۔ ابھی ادھر ایک ریڈیو سیٹ کھول لو تو آپ دنیا کے کئی اسٹیشنوں کو ٹیون اپ کر سکتے ہو، کیوں کہ ان سب کی ویوز اس جگہ بھی ہیں ساری دنیا میں۔ میں اندر داخل ہوا اور میرے کو جو وائبریشن ملی تو وہ یہ ملی، ابو علی اس جماعت میں غفلت بہت ہے، عبادت کی غفلت بہت ہے۔ یہ میری امپریشن، اندر داخل ہوا تسبیح نکلتی تھی، میری امپریشن یہ ہے کہ آپ سست ہو گئے ہو، میں آپ کو جگانے آیا ہوں، اٹھو۔ اور ایک اور چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ جماعت کے اندر میجورٹی ایسے لوگ بیٹھے ہیں، بھائی بہن دونوں، کہ جن کی دسوند برابر نہیں۔ میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ کون، مغروری کے لیے نہیں کہتا، مولا نے مجھ کو یہ قوت دی ہے، کون دسمن دیتا نہیں دیتا، اس کی شکل پر سے پتہ لگتا ہے، اس کی شکل کے اندر سے جو کرنیں نکلتی ہیں، ویوز نکلتی ہیں، وہ ویوز محسوس کی جاتی ہیں۔ مومنوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میں آپ کا ایک بزرگ کے طور پہ کہتا ہوں، ہوشیار بنو، اپنی پرانی بھولوں کو چھوڑ دو، مولا سے معافی مانگو، عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، اچھے بنو، گھروں کے اندر سکھ شانتی صلاح صنف سے رہو، میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، یہ چیزیں نہ صرف دنیاوی دکھ دیں گی بلکہ روحانیت مر جائے گی۔ ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو۔ کبھی کبھی بہت آدمی تھک جاتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی گھر کے اندر بیوی چڑچڑی بن گئی، یا ہسبینڈ چڑچڑا بن گیا، یا ماں یا بیٹا یا کوئی بھی، تو سمجھ لو کہ یہ وہ تھکا ہوا ہے، اس کو راحت دو، اس کو آرام دو، پیار سے بلاؤ، ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو، لیکن گھر کے اندر، فیملی کے اندر صلح صنف سے رہو۔ جھگڑا کرو گے تو دنیا کی برکت بھی چلی جائے گی، دل کی دولت بھی چلی جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی زندگیوں کو سدھارو، مذہب کے اوپر عمل کرو، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ، مالدار بننے کی ٹرائی نہ کرو، اس کو جب مالدار بنانا ہوگا تو آنکھ کی پلک میں مالدار بنا دے گا۔ اور وہ یاد کرو تین پرندوں کو کہ مومن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے لیکن اس کو نہیں ملتی، یعنی دنیا کے ہاتھ میں مومن نہیں آتا، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کو دنیا نہیں ملتی، وہ خدا سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، اور زندگی ختم ہو گئی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، موت کب آ جائے گی کچھ پتا نہیں۔ لازم نہیں ہے کہ بوڑھے ہی ہو کے مریں گے، جوان بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، ارے ماں کے پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں، موت کو جو آنا ہے تو وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس کا ٹائم مقرر ہے، کچھ پتا نہیں کب مر جائیں گے۔ تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہم حضرت امام کے حضور میں کھڑے رہے تو مولا کہے شاباش، اچھا کام کر کے آئے ہو، شاباش۔ لیکن کبھی ہم نے اچھا کام نہیں کیا تو شرمندگی سے، شرم سے پارا پارا ہو جائیں گے۔ مومنوں، سکھی آباد رہو، میری دعائیں ہیں آپ کو، دین اور دنیا کی مولا آپ کو برکتیں دے دے، مولا آپ کی بلائیں، آفتیں، مشکلیں دور کرے، بیماریاں دور کرے، تکلیفیں دور کرے، تنگی دور کرے، آپ کو برکتیں دے دے، آپ پر راضی ہوئے، سکھی آباد رہو، جان مال میں برکت ملے، آل اولاد روزی کمانی تندرستی میں برکت ملے، مولا آپ کا ایمان درست رکھے، مضبوط رکھے، سلامت رکھے، مولانا حضر امام دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی رہے، سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو، خوشی رہو، خیر۔